بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ترجمة الباب تھا أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب. اس کے ذیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب بھی کسی اعمال کا حکم دیتے تھے تو ایسے اعمال کا حکم دیتے تھے جس کی وہ لوگ طاقت رکھتے ہو الى آخره. یہاں چند باتیں ملحوظ رکھنی ہیں. ترجمۃ الباب اور حدیث دونوں ہو گئی. ایک بات یہ ملحوظ رکھنی ہے کہ جو علم کا صبی ہوتا ہے, یعنی انسان اپنے محنت سے جو حاصل کرتا ہے علم کا صبی پن, اللہ کے یہاں سے بندے کی مدح اور تعریف ہوتی ہے. تو پکڑ بھی علم کسبی کے اوپر ہوا کرتی ہے. چونکہ علم وہبی جو ہے اس میں بندے کی محنت کا کوئی دخل نہیں, اس لیے علم وہبی پر کوئی مدح اور تعریف نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک علم کسبی ہوتا ہے اور دوسرا علم وہبی ہوا کرتا ہے. علم کسبی میں بندے کی محنت جد و جہد کو بڑا دخل ہوتا ہے, اسی لیے اس علم کے اوپر تعریف ہے اور اس علم کی خلاف ورزی کرنے پر بندے کی اللہ کے یہاں پکڑ بھی ہوا کرتی ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ جس آدمی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو علم کے آثار, یعنی خشیت الہیہ بھی زیادہ ہوتی ہے. علم زیادہ تو علم کے اثرات زیادہ, اور علم کے اثرات ہے خشیت الہیہ, جس کو قرآن نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. جس میں خشیت زیادہ ہوگی تو وہ نیک عمل بھی زیادہ کرے گا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے. انا اعلمکم باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت بھی سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ علم حضور کا, خشیت بھی سب سے زیادہ حضور کی, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے اندر اعتدال سے کام لیا، عمل میں مبالغے سے اپنے آپ کو بچایا، تو یہ چیز امت کے لیے بھی ضروری ہوگی کہ عمل میں اعتدال اختیار کرے، مبالغے سے اپنے آپ کو بچاوے۔ ایک چوتھی اہم بات جو علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے معرفت کے کمال سے، ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے معرفت کے کمال سے، کہ اللہ کی معرفت کامل ہوگی تو انسان کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ معرفت میں کمی بیشی ہوگی تو ایمان میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ معرفت میں کمی بیشی تو ایمان میں بھی کمی بیشی۔ نتیجہ نکلا، جس قدر علم اور معرفت ہے اس قدر انسان میں ایمان ہے۔ علم اور معرفت جس قدر ہوگا اس قدر انسان کے اندر ایمان ہوگا، اگر علم معرفت زیادہ تو ایمان بھی زیادہ، علم معرفت کم تو ایمان بھی کم۔ پانچویں اہم بات سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ گناہ نہیں ہے، یعنی بعض مرتبہ آدمی کیا سوچتا ہے، اس آدمی نے گناہ بہت کیے تو اب عبادت بھی بہت کرے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتے تھے، لیکن آپ کی کثرت عبادت گناہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ معرفت الہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی معرفت زیادہ ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرتے۔ جب معرفت پوری امت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ ہے، پوری امت بلکہ جمیع انسانیت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں معرفت الہیہ زیادہ ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال سے کام لیا، تو امت کو بھی چاہیے کہ عبادت میں اعتدال اختیار کرے۔ جمیع انسانیت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی معرفت زیادہ ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال اختیار فرمایا، غلو نہیں کیا، تو باقی امت کو بھی چاہیے کہ وہ عبادت میں غلو نہ کرے بلکہ عبادت میں اعتدال اختیار کرے. اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی یہی ہے کہ میرے بندے عبادت میں اعتدال اختیار کرے, غلو سے کام نہ لے رہے. اور اس امت کی جو تعریف قرآن مجید میں کی گئی وہ یہی کی گئی, وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے اس امت کو معتدل امت قرار دیا کہ یہ عقیدے میں بھی معتدل ہے, عبادات میں بھی معتدل ہے, معاشرت معاملات میں بھی یہ امت معتدل ہے. تو یہ اعتدال کی تعلیم اس حدیث شریف سے امت کو دی جا رہی ہے. ایک ساتویں بات سمجھو, کوئی آدمی اپنی رائے اور مرضی سے مشقت بھرا کام شروع کر دیتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیتے تھے. صحابہ کرام جذبات میں بھی رہتے تھے, نوجوان صحابہ جذبات میں ہوتے تھے تو وہ مشکل کام بھی شروع کر دیتے تھے, مجاہدوں سے بھرے ہوئے کام بھی شروع کر دیتے تھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کو روک دیتے. معلوم ہوا کہ ایک امیر قائد نگران اور ذمہ دار کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو مشکل کام سے روکے, کہ جس کام کے اندر مشکلات ہے اس سے ان کو روکنے کا کام کرنا چاہیے. آٹھویں بات سمجھو, دین اسلام شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے, کہ آدمی اپنے شوق پورے کرے. دین اسلام نام ہے نبی کی اتباع کا. دیکھیے تین صحابہ شوق میں آ گئے, رات بھر نہیں سوئیں گے, شادی نہیں کریں گے, بیوی سے بھی دور رہیں گے, روزے ج روزے رکھ رکھ کریں گے, کیسے شوق میں آ گئے. تو دین شوق پورا کرنے کا نام تھوڑا ہی ہے, دین تو اتباع نبوی کا نام. اب ایک آدمی شوق اور جذبات میں آ کر, آج جمعہ ہے فجر کی نماز پڑھ کے میں آج صلاۃ التسبیح میں لگ جاؤں گا, تو جیسے ہی جمعہ کی فجر کی نماز پوری ہوئی اس نے صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ لی کہ اشراق تک صلاۃ التسبیح پڑھوں گا, پھر اشراق چاش پڑھوں گا, پھر جمعہ تک میں 10,000 درود پاک حج پڑھوں گا. اس طرح وہ شوق اور جذبات کے عالم میں آ جائے. تو اس کا نام تھوڑا ہی دین ہے کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد نوافل کی پابندی ہے, اس وقت آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے, کیسی بھی نفل کیوں نہ ہو, تو اس وقت اس کو روکا جائے گا کہ جناب شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے, یا تو اتباع نبوت کا نام دین ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے سے تم کو منع فرمایا ہے. نویں بات سمجھو, اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادات میں اعتدال مطلوب ہے. کہ بندہ اس طریقے سے عبادت کرے کہ دوسروں کے حقوق ضائع نہ ہونے پاوے. دوسروں کے حقوق ضائع کر کے عبادت کرنا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. اب یہ رات بھر نفل پڑتا ہے, میں ادھر جوان بیوی بیڈ روم میں راہ دیکھ رہی ہے, یہ خشکی کو کہا جائے گا کہ تو دوسروں کے حقوق ضائع کر کے عبادت بن کر وہاں بیوی کے حقوق ادا کر. تو شریعت مطہرہ یہ نہیں کہتی کہ دوسروں کے حقوق ضائع کر کے تم عبادت کرو. اسی لیے آپ کو روایت معلوم ہے, مشکاۃ شریف میں پڑھی ہے کہ ایک صحابی غزوے میں جانا چاہ رہے, ان کے والدین کو خدمت کی ضرورت تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوے میں جانے سے منع فرمایا اور صراحتن فرمایا ففیہما فجاہد, تیرے ماں باپ ہیں نا, اس کی خدمت کر, وہ تیرے لیے جہاد ہے, ان کے حقوق کو ادا کر, ماں باپ کے حقوق کو, وہ تیرے واسطے جہاد ہے. ایک صحابی کی بیوی حج میں جا رہی ہے, وہ غزوے میں جا رہے ہیں, اس نے فرمایا تو غزوہ کینسل کر, بیوی کے ساتھ محرم بن کے حج میں جا. تو شریعت کا منشا کیا ہے کہ حقوق ضائع کر کے عبادت شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے. عبادت اس طرح کرو کہ دوسروں کے حقوق ضائع اور پامال نہ ہوئے, اس کا نام ہے ادائیگی حقوق اور ادائی عبادت کا اہتمام, کہ حقوق بھی انجام دو اور عبادت بھی کرو, یہ شریعت کی چاہت ہے. اب اس میں اعتدال نہیں رہتا, اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ بیوی کے حقوق ہے, بچوں کے حقوق ہے, ماں باپ کے حقوق ہے, لوگ اس کو ادا نہیں کرتے, اور جو ہے یہ عبادت وہ عبادت, اس کے اندر لگے رہنے کی باتیں کرتے, مناسب بات نہیں. اس کے بعد حدیث شریف میں آخر میں لفظ آیا ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, یہاں ایک اہم مسئلہ شرائع حدیث نے چھیڑا ہے اور مسئلے کا عنوان ہے عصمت انبیاء کا مسئلہ, کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں, خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت بھی مسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کرام کی عصمت مسلم ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم اور مغفور ہیں, معصوم ہیں اور مغفور ہیں, یہ اہل سنت و جماعت کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے. اب اس مسئلے کے متعلق چند اہم ضروری باتیں ذہن میں رکھ لو، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق قرآن سے بھی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، قرآن سے بھی اس مسئلے کا تعلق، حدیث شریف میں بھی لفظ آیا ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. پہلا عنوان سمجھو اس مسئلے کا، چند عناوین اس مسئلے کے. پہلا عنوان انبیاء علیہم السلام سے معاصی اور گناہ کا صادر ہونا ممکن ہے، چونکہ انبیاء بشر ہے اور بشری تقاضے سے معاصی کا صادر ہونا ممکن ہے، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے ان کی حفاظت کر لی جاتی ہے، باری تعالیٰ ان کی حفاظت فرما لیتے ہیں. اسی کو تعبیر فرمایا معصوم ہونا، یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لیتے ہیں. دوسرا لفظ استعمال ہوا مغفور ہونا، یعنی جو کچھ اونچ نیچ خطا سرزد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ان کو بخش دیا جاتا ہے. تو یہ اہم پہلی بات ذہن میں رکھیے، انبیاء علیہ السلام سے معاصی کا صدور ممکن ہے چونکہ بشر ہے اور بشر سے معاصی کا صدور ممکن ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ معصوم اور مغفور ہے. یہ دو چیزیں ذہن کے اندر رہیں. ایک دوسری اہم بات سمجھو اس مسئلے کے متعلق، تمام انبیاء کرام معصوم اور مغفور ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک سارے انبیاء معصوم ہیں، مغفور ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت مغفوریت کا اعلان کیوں ہوا؟ دوسرا عنوان سمجھ رہے ہیں کہ تمام انبیاء معصوم اور مغفور ہے، تو قرآن اور حدیث میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت مغفوریت کا اعلان کیوں ہوا؟ لیغفر لک اللہ، یہ لک میں حضور کو خطاب ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیغفر لک اللہ کیوں اکیلے حضور کی خصوصیت کی؟ یہاں حدیث میں بھی کیا فرمایا، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم. سمجھ رہے ہو نا دوسری چیز؟ تو ایک بار اس کا جواب پہلا یہ سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہے، آپ کی سفارش کے اوپر اللہ تعالی قیامت کے دن مخلوق کا حساب کتاب شروع فرمائیں گے. حضور کی سفارش کے اوپر حساب کتاب شروع ہوگا. اسی لیے شافع محشر حقیقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو چونکہ آپ شافع محشر ہے اس لیے آپ کے مغفور ہونے کا اعلان کر دیا گیا. نمبر دو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور دوسرے انبیاء کرام کو ضمناً شامل کر دیا گیا ہے. تیسری ایک وجہ ہم سمجھو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت مغفور ہونے کا اعلان کرنے کا ایک موقع آیا, لہذا اس موقع کی مناسبت سے اعلان کر دیا گیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کے اعلان کرنے کا ایک موقع آ گیا, لہذا اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا اعلان کر دیا گیا. دوسرے انبیاء کی معصومیت کا اعلان کرنے کے لیے موقع ہی دنیا میں نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا اعلان کرنے کے لیے ایک تقریب پیش آئی, اس تقریب اور موقع سے آپ کی معصومیت کا اعلان کر دیا گیا. دوسرے انبیاء علیہ الصلات والسلام کی معصومیت کے اعلان کا موقع دنیا میں نہیں آیا, اس لیے ان کی معصومیت کا اعلان نہیں ہوا. اب حضور کی معصومیت کے اعلان کا موقع کون سا, وہ کون سی تقریب تھی کہ جس میں حضور کی معصومیت کا اعلان کر دیا گیا؟ وہ تقریب تھی, وہ موقع تھا حدیبیہ کی صلح کا. چونکہ صلح حدیبیہ بظاہر دب کر کے ہوئی اور اس کو پھر قرآن نے تعبیر کیا فتح مبین سے, دب کے صلح کر رہے اور قرآن کہہ رہا ہے انا لک فتحنا لک فتحا مبینا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. عجیب بات ہے کہ ایک تو عمرے میں جا رہے تھے تو عمرے کا ویزا نہیں ملا, بالکل مکہ پہنچ کر ویزا نہیں ملا, قریب پہنچ کر گئے. دوسری بات یہ ہوئی کہ واپس جانے کے لیے کفار نے شرط لگائی تیسری بات یہ ہے کہ چند کڑی شرطیں لگا کر کے صلح کرنی پڑی، جس میں بظاہر مسلمانوں کو دبنا پڑ رہا تھا. اب ہو سکتا ہے بہت سو کے دلوں میں یہ وسوسہ آوے کہ نعوذ باللہ نبی نے غلط صلح کی. یہ موقع تھا کہ جس موقع سے لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی نے نعوذ باللہ غلط صلح کی، اس لیے کہ صحابہ نے تو خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے بیعت کر لی تھی. کہ جب تک آخری سانس ہے، خون کا آخری قطرہ ہے، ہم جان کی بازی لگا کر کے جنگ کریں گے. وہ تو بیعت کر چکے تھے، پھر بھی نبی جی نے دب کر کے صلح کی. یہاں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی نے غلط صلح کی. ارے دوسرے تو دوسرے، سب سے پہلے حضرت عمر ہی تو آئے تھے، تو حضور یہ پتہ ہے ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے حضور کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں، پھر کائی کی صلح. تو اپنوں کے دلوں میں بلکہ مقرب ترین لوگوں کے دلوں میں یہ کھٹک پیدا ہو رہی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے دلوں کے اندر یہ شک پیدا ہو کہ نبی نے جو یہ صلح کی ہے، یہ صلح غلط ہوئی، نامناسب ہوئی، نعوذ باللہ، یہ شک پیدا ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ یوں سمجھتے ہو کہ میرے نبی نے غلط صلح کی ہے، سن لے رہے کہ میں نے میرے نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تأخر. تو ایک اہم اور نازک موقع پیش آیا کہ وہاں دل میں یہ کھٹک پیدا ہو سکتی تھی کہ نعوذ باللہ نبی نے ایک غلط کام کیا کہ دب کر کے صلح کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ یہ تصور کرے، جو لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے نبی نے غلط صلح کی ہے، وہ صاف صاف سن لے کہ ہمارے نبی کے اگلے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک تقریب آئی، ایک موقع آیا، اس موقع اور تقریب سے آپ کی معصومیت کا اعلان کر دیا گیا، اور دوسرے انبیاء کرام کے لیے ایسی کوئی تقریب اور ایسا کوئی موقع دنیا میں پیش نہیں آیا. باقی جمیع انبیاء کرام معصوم ہیں، مغفور ہے. ایک تیسری بحث سمجھو اس مسئلے کے متعلق، عصمت انبیاء کے بارے میں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے معاصی کا صادر ہونا ممکن ہے، جو شروع میں بتلا دیا گیا. تو معاصی صادر ہونے کے مواقع ممکنہ کون کون سے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام سے معاصی کا صدور ممکن ہے تو معاصی کے صدور کے امکانی مقامات کون کون سے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کس طرح عنوان ہے اس مسئلے کا؟ تو اب وہ مقامات اور مواقع اچھی طرح سمجھو جہاں امکان ہے انبیاء سے صدور معاصی کا. نمبر ایک پہلا مقام اعتقادات، عقیدہ اعتقادات. تو یاد رکھو انبیاء علیہم السلام نبوت کے ملنے سے پہلے کفر شرک کی غلطی سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہم السلام نبوت کے ملنے سے بعد کفر اور شرک سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے قبل از نبوت بھی کفر اور شرک سے معصوم ہوتے ہیں. تو ایک پہلا موقع تھا اعتقادات کے قبیل کا. تو اعتقاد کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ نبوت ملنے کے بعد اور نبوت ملنے سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام کفر شرک سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں. کسی بھی نبی نے کبھی بھی کفر اور شرک نہیں کیا، نبوت سے پہلے بھی نہیں کیا اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی نہیں کیا. دوسرا ایک شعبہ سمجھو. پہلا شعبہ ہو گیا اعتقادات، دوسرا شعبہ ہے تبلیغ دین. دین کی تبلیغ اور اشاعت. تو تبلیغ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک تبلیغ قولی، نمبر دو تبلیغ فعلی. دونوں کا حکم یہ ہے کہ تبلیغ قولی میں من کل الوجوہ غلطی سے انبیاء محفوظ ہوتے ہیں. تبلیغ قولی، تبلیغ لسانی میں من کل الوجوہ انبیاء غلطی سے محفوظ ہوا کرتے ہیں. نمبر دو تبلیغ فعلی، جس کو ہم تبلیغ بالعمل بھی کہہ سکتے ہیں. تبلیغ فعلی یا تبلیغ بالعمل، اس میں نبی سے غلطی ہونا ممکن ہے لیکن غلطی پر اللہ باقی نہیں رہنے دیتے بلکہ فوری طور پر اصلاح کر دی جاتی ہے. تبلیغ فعلی کے اندر نبی سے غلطی کا امکان ہے فعلی عمل میں، لیکن اس غلطی کے اوپر باقی نہیں رکھا جاتا، فوری طور پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اصلاح فرما دیتے ہیں. لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. دیکھ لیا، ایک فعل میں ذرا سی غلطی کا امکان ہوا، ذرا سی غلطی ہوئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما دی. ایسے تو کئی مواقع ہیں جو قرآن میں بھی آئے. نمبر 3 تیسرا شعبہ لے لو, فتاوی. فتاوی, چونکہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ فتوے بھی پوچھے, یستفتونک, فتوے پوچھے باقاعدہ. فتاوی کے اندر غلطی کا پہلا شعبہ ہے بالعمد, جان بوجھ کر فتوے میں غلطی. عمدن نبی سے فتوے میں غلطی نہیں ہو سکتی. دوسرا شعبہ ہے خطا ان فتوے میں غلطی. خطا ان فتوے میں غلطی, اس مسئلے میں علماء کی دو رائے ہے. ایک بڑی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ خطاوہ میں خطاً بھی نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی, خطاوہ میں خطاً بھی نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی. اور بعض حضرات کی رائے ہیں کہ خطاوہ میں خطاً نبی سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ بعضوں کی رائے. چوتھا موقع سمجھو, افعال غیر بلاغیہ. افعال غیر بلاغیہ یعنی وہ اعمال جو تبلیغ اور اشاعت کے قبل سے نہیں ہیں, وہ اعمال اور افعال جو تبلیغ کے قبل سے نہیں ہیں. اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جو افعال ایسے ہیں جس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں, اس میں بھی قبائر کو نبی سے سرزد ہو ہی نہیں سکتے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک افعال غیر بلاغیہ میں قبائر نبی سے صادر ہو ہی نہیں سکتے. البتہ سہون صغائر ہو سکتے ہیں, البتہ سہون صغائر ہو سکتے ہیں. یہاں گمراہ فرقہ خوارج نے ایک الگ رائے قائم کی. خوارج کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء سے عمدن قبائر صادر ہو سکتے ہیں, انبیاء سے عمدن قبائر صادر ہو سکتے ہیں, یہ بدماش خوارج کا عقیدہ ہے. تین عنوان ہو گئے یا چار عنوان ہو گئے؟ نہیں, پہلا عنوان کیا تھا؟ پہلا, دوسرا, انبیاء سے صدور معاصی کا امکان ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معصوم رکھتے ہیں. پھر دوسرا عنوان آیا کہ صرف حضور کی معصومیت کا اعلان کیوں ہوا دوسرے انبیاء کی تین عنوان ہوئے، تیسرا عنوان آیا مواقع کہ جس میں امکان ہے خطا کی سرکت، تین عنوان ہوئے، اب چوتھا عنوان ہوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کب سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کب سے ہے؟ پہلا قول فرقہ امامیہ کا، من قبل الولادت، من وقت الولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، تو فرقہ امامیہ کی رائے یہ ہے کہ وقت ولادت سے ہی حضور معصوم ہے۔ نمبر دو، من وقت البلوغ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ ہوئے تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بالغ ہونے کے وقت سے۔ ابھی دوسرا قول دیکھنے جاوے تو قریب پہلے قول جیسا ہے، اس لیے کہ وقت بلوغ سے معصوم ہے، اور بلوغ سے پہلے تو ہر ایک معصوم ہوتا ہے، کوئی احکام شریعہ کا مخلف بھی نہیں ہوتا جو مخالف ہوئے اور گناہ سرزد ہوئے۔ نمبر تین، جمہور کا مسلک یہ ہے کہ عطائے نبوت کے وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور مغفور ہے، عطائے نبوت سے۔ اگرچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی کوئی ذرا سی چپ ہو گئی، اللہ نے سنبھال لیا۔ اعلان نبوت کے بعد تو معصومیت ہے ہی ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے بھی ذرا سی چپ بھی ہو گئی تو بھی اللہ نے سنبھال لیا۔ تعمیر کعبہ کا موقع ہے اور حضور بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، اس زمانے میں کپڑوں کی قلت تھی تو کندھے کے اوپر پتھر رکھنے کی وجہ سے کندھا چھیلا جا رہا تھا، خون نکل رہا تھا، تو خاندان کے بڑے بوڑھوں نے کہا، اے ہمارے مرحوم بھائی عبداللہ کے یتیم محمد، یہ نیچے لنگی ہے وہ کندھے پہ ڈال لو اور اس کے اوپر پتھر رکھ کے لاؤ تاکہ تمہیں زخم نہ پہنچے اور خون نہ نکلے۔ اب ایک ہی لنگی بدن کے اوپر تھی، اس کو بھی اٹھا کر کندھے پر ڈال دیتے تو جسد اطہر کا ستر والا حصہ منکشف ہو جاتا۔ تو خاندان کے بڑوں کے کہنے کے اوپر جیسے ہی آپ نے ارادہ فرمایا اچانک بے ہوش ہو گئے، اچانک بے ہوش، اور پھر ہوش میں آیا، ہوش میں آئے، ہوش مبارک آیا تو آپ نے یہ عزم موقوف کر دیا۔ اور یہ واقعہ ہے اعلان نبوت سے پہلے کا، چونکہ کعبہ کی تعبیر کا واقعہ ہے اعلان نبوت سے بہت پہلے کا، اس لیے یہ واقعہ بھی نبوت کے اعلان سے بہت پہلے کا ہے۔ دیکھیے، آپ نے ارادہ کیا کہ نیچے والی لنگی میں کندھے پر رکھ دوں اور اس کے اوپر پتھر لاؤں تاکہ کندھا زخمی اور خون آلود نہ ہونے پائے. اللہ نے کیسی حفاظت فرما لی کہ فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے, اور ہوش آیا تو پھر یہ خیال دل سے نکل چکا تھا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما لی. تو جمہور کا مسلک یہ ہے کہ من وقت النبوہ, عطائے نبوت کے وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفور اور معصوم ہیں, گرچہ اس سے پہلے بھی کبھی ذرا سا ادھر ادھر معاملہ ہوا تو اللہ نے اپنے نبی کو سنبھال لیا, بچا لیا. اور عطائے نبوت کے بعد تو علا سبیل اکمل نبی بچائے ہی لیے گئے اور معصوم ہی قرار پائے. پانچواں عنوان سمجھو, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہ ذم کس کو کہتے ہیں؟ ذم. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. تو چار درجے ہیں گناہوں کے, یاد رکھ لو. اور یہ چاروں تعبیرات قرآن میں آئی ہے. نمبر ایک, معصیت. معصیت کہتے ہیں نافرمانی کرنے کو. معصیت یعنی نافرمانی کرنا. نمبر دو, سیئہ کا معنی ہوتا ہے برائی. سیئہ کا معنی ہوتا ہے برائی. تیسرا لفظ ہے خطیئہ, اس کی جمع کی ہے خطایا, جس کا معنی ہم کرتے ہیں غلطی, جس کا معنی کرتے ہیں غلطی. اور چوتھا لفظ آتا ہے زمبل. یہ چاروں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, احادیث میں بھی استعمال ہوئے. ذم کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کوتاہی, ہر وہ کوتاہی جو انسان کو عیب دار کر دے. ہر وہ کوتاہی جو انسان کو عیب دار کر دے رہے وہ ذم کہلاتا ہے. اب اگر ہم قرآن مجید کے اندر غور کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چوتھا لفظ استعمال ہوا, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ من ذنبک وما تأخر. معصیت بھی نہیں, سیئہ بھی نہیں, خطا بھی نہیں. تینوں لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوئے, چوتھا لفظ استعمال ہوا. کون سا لفظ؟ ذنبل کا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اسی لیے اچھی طرح باریکی سے سمجھو, لفظ ذنب مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ, اور اضافت کا فائدہ یہ ہے کہ اضافت شان اور مرتبے کے مطابق ہوا کرتی ہے، اضافت شان اور مرتبے کے مطابق ہوا کرتی، الگ تک اضافت نہیں ہوا کرتی، اضافت تو ہوا کرتی ہے شان اور مرتبے کے مطابق۔ اب یہاں جو آیت کریمہ میں فرمایا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، یہ لوگوں کے اعتبار سے کہا گیا، مخاطبین لوگوں کے اعتبار سے کہا گیا، اسی لیے آپ کو کہا گیا نبی واقعے میں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نے صلح حدیبیہ غلط کی، وہ لوگ یہ سمجھ لے رہے کہ اللہ نے نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی۔ یہ اضافت جو ہوئی اور مغفرت کا جو اعلان کی بات ہوئی، یہ لوگوں کے اعتبار سے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہو کہ نبی نے دب کر کے صلح کی اور ایک غلط کام کیا، وہ لوگ سن لے رہے اور سمجھ لے رہے کہ ہم نے اپنے نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، سمجھ گئے انہیں باریک بات اچھی طرح۔ تو گناہ کی چار الفاظ بتلائے، اس میں پہلے تین الفاظ حضور کے لیے آئے نہیں، صرف چوتھا لفظ آیا اور وہ اضافت ذنبی کا، مضاف کے لیے، اور اضافت شان اور مرتبے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ذم کی اضافت کی جا رہی ہے، یہ مخاطبین اور لوگوں کے اعتبار سے کہ جو لوگ یوں سمجھتے ہو کہ ہمارے نبی سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے دب کر کے صلح کی، وہ لوگ سن لے رہے کہ ہم نے ہمارے نبی کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، ورنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے ادنا درجے کا بھی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ انبیاء کی معصومیت اتنے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، ٹاپ کوالٹی کی ہوتی ہے، کہ ادنا درجے کا گناہ بھی انبیاء سے صادر نہیں ہوا کرتا۔ یہ تو لوگوں کے اعتبار سے کہا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ۔ پانچ عنوان ہو گئے، اب ایک چھٹا عنوان سمجھیں۔ ما تقدم سے کیا مراد؟ آیت میں فرمایا گیا یغفر لک اللہ ما تقدم، اور اسی سے ملتا جلتا ہے ساتواں عنوان کے وما تاخر سے کیا مراد۔ تو چھٹا اور ساتواں عنوان یہ ہے کہ ما تقدم وما تاخر سے کیا مراد ہے۔ نمبر ایک، آسان اور سادہ مطلب یہ ہے کہ ما تقدم سے قبل از نبوت اور ما تاخر سے بعد از نبوت، ما تقدم سے قبل از نبوت و ما تاخر سے بعد نبوت۔ نمبر دو، ما تقدم سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جو چپ ہو گئی تھی، اسفاس آدم ربہ فضوا، یہ ہے ما تقدم کا مطلب. آدم علیہ السلام سے شجر ممنوع کو استعمال کر لینے کی جو چک ہوئی تھی وہ ہے ما تقدم، اور وہ ما تاخر سے مراد ہے آپ کی امت کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، آپ کی امت کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. سلے کے پیچھے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، صحابہ کہنے لگے حضور آپ کا تو کام ہو گیا، ہمارا کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی نا، کیا ہے آیت آگے؟ ہاں آگے گئی مومنین کے لیے مغفرت کی سراہتن آئے، اس میں مومنین کے لیے مغفرت کی سراہتن بات کہی گئی ہو. ہاں کیا ہے آیت؟ نہیں جواب سیاحت، پہلے یہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات اور سیاحت کی معاف، تو یہ ہے وما تاخر کا مطلب کہ امت محمدیہ کی غلطیوں کی معافی، یہ ہے وما تاخر. اور تقدم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے جو چپ ہو گئی تھی، فاسا آدم ربہ فغوا، تیسرا قول سمجھے. ما تقدم سے مراد ہے وما تاخر سے مراد ہے خطا ہی آپ سے صادر نہیں ہوگی، خطا ہی آپ سے صادر نہیں ہوگی. جیسے کہ آج کل ایک رواج بن گیا ہے بھائی بولا چلا معاف کرنا، تو ہوا نہیں تو کیا معاف کرنا، یہ غلطی کا صدور ہی نہیں ہوا تو پھر کیا معاف کرنا، یہ ہے تیسرا مطلب کہ مغفرت کی بات کب ہو گئی؟ جب خطا کا صدور ہو گئی. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کا صدور ہی نہیں ہوا، تو اصل میں یہ ما تقدم و ما تاخر کی مغفرت یہ کنایہ ہے خطا اور غلطی کے عدم صدور سے، کہ آپ کی ذات اقدس سے غلطی اور گناہ کا صدور ہی نہیں ہو رہا. اس کو باری تعالیٰ نے تعبیر فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر. چوتھی بات سمجھو، علو مرتبہ کی وجہ سے جس کو غلطی سمجھا گیا وہ غلطی کی معافی کا اعلان ہے. علو مرتبے کی وجہ سے جو غلطی سمجھی جا رہی اس غلطی کی معافی کا اعلان ہے. جیسے وہ قاعدہ ہے نا حسنات الابرار سیئات المقربین، بھائی ایک طالب علم بڑا صوفی ہے، صالح ہے، محنتی اور نیک ہے، وہ طالب علم ایک جھونکا بھی سبق میں لگا دیا تو بڑی غلطی سمجھی جائے گی. اور ایک ہے کہ جس کا معمول ہی سوتے رہنے کا ہے, دونوں میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. بھائی جو روز معمول کے مطابق حسب معمول سویا کرے تو بھائی یہ تو ہے ہی نوامین میں سے. پھر صبح جی آج آپ نے جھونکا مارا, بڑی تعجب کی بات. یہ دونوں میں فرق ہے. تو یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علو مرتبہ, علو شان کے اعتبار سے جس کو غلطی کہا گیا اس کے لیے فرمایا لیا وَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, جیسے کہ بدری قیدیوں کے بارے کا مسئلہ, بدری قیدیوں کے معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک بھی وہی تھی. تو یہ علو شان کے اعتبار سے جس کو غلطی سمجھا گیا, حالانکہ واقعتاً وہ غلطی نہیں ہے, اس کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے. بعض حضرات نے ایک بات اور کہی, کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ بالفرض و تقدیر خطاب ہے. کیا مطلب بالفرض و تقدیر کا؟ نبی جی آپ تو معصوم ہیں, لیکن بالفرض اگر کوئی گناہ ہوا ہو وہ بھی ہم اگلا پچھلا سب معاف کر دیں گے. آپ تو معصوم ہو, مغفور ہو, لیکن بالفرض اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اگلی پچھلی ساری غلطیاں ہم آپ کی معاف کر دیں. بالفرض و تقدیر ایک عجیب باریک توجیہ دیکھو. ما تقدم من ذنبک و ما تاخر, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ہر گھڑی ترقی کرتے تھے, آپ کا مقام اور مرتبہ ہر گھڑی ترقی پر ہوتا تھا, اور اسی کی طرف اشارہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى, ہر بعد کا موقع پچھلے موقع سے آپ کے لیے بہتر ہے. ہر وقت آپ درجات میں ترقی کر رہے ہیں, اللہ کے قرب میں, اللہ کی نزدیکی میں ہر وقت آپ کی ترقی ہو رہی ہے. اب جب آدمی آگے والے درجے پر ترقی کرتا ہے تو پیچھے والا درجہ کوتاہی اور کمی والا معلوم ہوتا ہے. جب بھی آگے والے درجے میں جائے گا تو پیچھے والا درجہ کمی کوتاہی والا معلوم ہوگا. ایک فطری چیز ہے, آپ دورے میں آ گئے تو اب آپ کو پیچھے کے درجے کم معلوم ہوں گے. ایک فطری چیز ہے. تو یہ جو کہا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے, کیا مطلب؟ جب بھی آپ ایک درجے میں ترقی کریں گے تو پیچھے والا درجہ کم معلوم ہوگا, وہ کمی جو نظر آتی ظاہراً اس کی معافی اللہ تعالیٰ نے فرمائی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. تو کوئی حقیقت میں غلطی اور گناہ نہیں ہے, ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی حضور جو ترقی فرما رہے ہیں تو پیچھے والا درجہ جو کم نظر آتا ہے اس کے اوپر معافی کے لیے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس کے بعد بعض حضرات نے ایک عنوان اور بڑھایا ہے یہاں پر, کہ چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جب آیت نازل ہو رہی ہے صلح حدیبیہ سے واپسی میں اور بشارت دی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے کی بھی جو حیات مقدسہ ہے حضور کی تقریباً 60 سال کی، چونکہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، 53 کی عمر کے بعد تو آپ نے ہجرت فرمائی، تقریباً 59 کی عمر میں یہ بشارت مل رہی ہے، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، لیکن آئندہ کی معافی کے اعلان کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ آئندہ زمانہ تو ابھی وجود میں بھی نہیں آیا، تو ان 60 سال تک کی جو حیات مقدسہ ہے وہاں تک کی معافی اور جو ہے درگزر یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو زندگی ابھی تک وجود ہی میں نہیں آئی اس زندگی کے لیے یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دیں گے، سمجھ میں آ رہا ہے سوال؟ تو آیت کے نزول تک کا جو زمانہ ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں تک جو کچھ ہے وہ معافی، لیکن جو زمانہ ابھی وجود ہی میں نہیں آیا حیات مقدسہ کے جو سال اور مہینے اور ایام اب تک وجود ہی میں نہیں آئے اس کے اندر معافی کا کیا مطلب، اس کو سمجھو۔ نمبر ایک، پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بشر ہے اور علم الہی میں بات سمجھ، ایک ہوتا ہے اکرام اور تعظیم کا شعبہ، جب آدمی کسی کا اکرام اور تعظیم کرے تو اکرام اور تعظیم یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف۔ یہ جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے یہ بطور کرام، بطور اعزاز، بطور تعظیم کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہے، ایک تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے یہ اعلان محشر کے اعتبار سے ہے، کہ میدان قیامت کے اندر دنیا کی زندگی ماضی ہو جائے گی، مکمل دنیا کی زندگی ماضی ہو جائے گی، اور قیامت کا وقوع تو ہے مستقبل کے اندر، گویا کہ یہ اعلان میدان محشر کے اعتبار سے کہ اس دن ظہور ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل معصومیت کا، مغفوریت کا ظہور ہوگا، ایسے دنیا میں اعلان ہو گیا، لیکن اس کا واقعی ظہور ہوگا میدان محشر کے اندر، اور جب میدان محشر میں اس کا ظہور ہوگا تب دنیا کی کل زندگی ماضی کے اندر ہوگی، اور قیامت تو مستقبل میں واقع ہونے والی چیز ہے، اس اعتبار سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہاں، تو پہلی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر بشر کی جس طرح ماضی جانتے ہیں، اس طرح ہر بشر کا مستقبل بھی جانتے ہیں، جس طرح بشر کی ماضی جانتے ہیں، اس طرح ہر بشر کا مستقبل بھی جانتے ہیں۔ تو علم الہی کے اعتبار سے اعلان ہو رہا ہے کہ آپ کے آئندہ کے گناہ بھی معاف، آئندہ والی زندگی ابھی تک تو وجود میں نہیں آئے، لیکن اللہ کے علم میں تو ہے کہ آئندہ کی زندگی، تو اللہ تعالیٰ جو آئندہ کی زندگی کی معافی کا اعلان فرما رہے ہیں وہ اپنے علم کے مطابق اعلان فرما رہے ہیں، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور حضور کی آئندہ کی زندگی بھی اللہ کے علم میں ہے، تو علم الہی کے اعتبار سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے عصمت انبیاء کا مسئلہ۔ جی سمجھو، سابقہ باب سے ربط کس طریقے سے ہوگا؟ پیچھے فرار عن الفتن کی بات بیان کی گئی، اس کے بعد عالمکم اور اتقاکم کی بات کہی گئی، جس شخص کے اندر جس قدر اللہ کا علم ہوگا، معرفت الہیہ ہوگی، تقویٰ ہوگا، وہ آدمی فتنوں سے اتنا زیادہ دور بھاگے گا جس قدر علم زیادہ، معرفت الہیہ زیادہ، اس قدر وہ فتنوں سے دور بھاگے گا، اور سب سے بڑا فتنہ کفر کا فتنہ ہے، تمام فتنوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ کفر کا فتنہ ہے۔ اس لیے کفر سے طبعی کراہت بھی فرار عن الفتن، اس لیے کفر سے طبعی کراہت بھی فرار عن الفتن ہے، کہ جس آدمی کو کفر سے طبعی کراہت ہو جائے یہ بھی فتنوں سے فرار ہی کا ایک شعبہ ہے. اور یہاں یہی بات ہے کہ کفر سے تبھی کراہت, تو کفر سب سے بڑا فتنہ, تو کفر سے تبھی کراہت بھی فتنوں سے فرار ہی کا ایک حصہ ہے. اب ترجمت الباب کا مقصد سمجھو کہ اس ترجمت الباب کو لانے کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے. نمبر ایک, مقصد اول سمجھو, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت ایمان کا اہم ترین حصہ ہے, تو کفر سے کراہت بھی ایمان کا اہم ترین حصہ ہے. امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ کی محبت ایمان کا اہم ترین حصہ, اللہ کے رسول کی محبت ایمان کا اہم ترین حصہ, تو کفر سے کراہت یہ بھی ایمان کا اہم ترین حصہ. کیا نتیجہ نکلا اس پہلے مقصد کا, وہ ذہن میں رکھو کہ اللہ رسول کی محبت جس قدر مطلوب ہے اس قدر کفر سے کراہت بھی مطلوب ہے. کہ آدمی کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہو یہ جس قدر مطلوب چیز ہے, اس قدر کفر سے کراہت بھی مطلوب چیز ہے. اس لیے کہ اللہ رسول کی محبت اور کفر سے محبت یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ رسول سے محبت ہوگی تو کفر سے کراہت لازمن ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آدمی اللہ رسول سے محبت رکھتا ہو وہ کفر سے بھی محبت رکھتا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رسول سے محبت ہے تو کفر سے کراہت لازمی چیز ہے. اس کے دل میں کفر کے لیے ناگواری ہوگی, کفر کو انتہائی درجے میں ناپسند کرتا ہوگا. یہ اول مقصد ہوگا.